شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه۔ سب سے پہلے خدا نے متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، خدا نے متعال نے ہمیں ایسی ہستیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگردوں میں نصیب فرمائی ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے، ان کی فکر سے سیکھا ہے، کروڑوں انسانوں کو سکھایا ہے، اور بلا شک و شبہ کہہ سکتے ہیں کہ اربوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ اگر پچھلی صدی کے اندر آنے والی چند عالمی شخصیتوں کو جائزہ لیں تو کم از کم فی الحال دوست اور دشمن سب اعتراف کرتے ہیں کہ گزشتہ صدی کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جس کے اثرات امام خمینی کی شخصیت سے زیادہ دنیا کے اوپر اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ امام خمینی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے شاگرد ہیں، علماء دین میں سے ہیں، فقہا میں سے ہیں، انہوں نے دین کو ایک نئے انداز میں لوگوں کے سامنے روشناس کروایا جو دین کا واقعی چہرہ تھا۔ ان تمام باتوں پر خدا نے متعال کا شکر بجا لانے کے لیے، ان کی روح کی بلندی کے لیے، جن لوگوں نے ان کے مکتب اور ان کی تحریک میں حصہ لیتے ہوئے جانیں قربان کیں، چاہے وہ انقلاب میں تھے چاہے وہ جنگ کے اندر تھے، ان شہداء کی عظمت پر، اور جو ان کے آبان و انصار، ان کا ساتھ دینے والے، بالاخص رہبر معظم انقلاب کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ جو مدت ان کی وفات سے لے کر اب تک گزر گئی ہے وہ مدت ایک لمبا وقت ہے، یعنی تقریباً اتنا وقت ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری نسل اس کے بعد سے آ چکی ہے۔ یعنی جو بچے مثال کے طور پر امام خمینی کے وفات کے وقت 5 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے اور ان کے پاس اجتماعی بلوغ نہیں تھا کہ وہ معاشرے کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو احساس کر سکتے ہوتے، اب وہ بچے مثال کے طور پر 30 سال کے سن کے قریب پہنچ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایک نسل امام خمینی کے دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر اب تک آ چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی جوان ہمارے سامنے 25 سال کی عمر کا بھی ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے امام خمینی سے کوئی براہ راست استفادہ کیا ہوگا، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ ان کو فوت ہوئے بھی اب اتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ ان کا براہ راست تعلق پاکستان کی سرزمین سے نہیں تھا، آج اگر کوئی 2013 کے اندر ان کی شخصیت کو سمجھنا چاہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ آج یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ماننے والے ہوں جو نہ جانتے ہوں کہ اصل میں خمینی کی شخصیت ہے کیسی شخصیت، کس شخص کا نام خمینی لیا جا رہا ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی اتنا بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو 2-3 حادثات اس کی شخصیت کے ساتھ ضرور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعارف جو لوگ کروا دیتے ہیں، لوگ اسی کو خمینی سمجھنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے مثال کے طور پر جن لوگوں نے براہ راست ان سے کوئی استفادہ نہیں کیا، ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے، اب وہ کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں امام خمینی کو؟ تو وہ اسی طریقے سے پہچانیں گے کہ ان کے زمانے کے اندر، ان کے حالات کے اندر، ان کے علاقے کے اندر جن لوگوں نے ان کا نام لیا ہو، جیسا بھی تعارف کروا دیا ہو، وہ اسی کے اوپر منحصر رہیں گے۔ تو مثال کے طور پر جو مثلاً جوان اس وقت یہاں تشریف فرمائیں، اگر اپنے دل سے پوچھیں کہ انہوں نے خمینی کو کیسے پہچانا ہے، انہوں نے امام خمینی سے کیا پہچانا ہے؟ تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ میرے جیسے کوئی بولنے والے نے جو کچھ خمینی کے بارے میں بتا دیا انہوں نے سمجھا کہ یہی امام خمینی ہے، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہا۔ ایک تو یہ مشکل ہے کہ تعارف، صحیح تعارف نہیں ہو پاتا جب اتنی مدت گزر جاتی ہے، علاقے کا بھی فرق ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی کچھ ثقافت ہوتی ہے، ہر علاقے میں لوگ امام خمینی کو سمجھنے کے لیے اپنی ثقافت سے سہارا لیتے ہیں، جب اپنی ثقافت سے سہارا لیتے ہیں تو وہ خمینی کو نہیں سمجھتے، خمینی پلس اسلامی ثقافت، پاکستانی ثقافت، اسلامی ثقافت نہیں پاکستانی ثقافت، اس کے ساتھ وہ امام خمینی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جس کو ایرانی ثقافت کا نہیں پتا، وہ اگر امام خمینی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی پاکستانی ثقافت کے اندر رہ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، نتیجہ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پائے گا چونکہ وہ اس دائرے سے باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ان دو بیریئرز کو توڑنا چاہتا ہے، مثلا وہ چاہتا ہے کہ امام خمینی کو اپنے حساب سے نہ سمجھے، لوگوں کے کہے سے نہ سمجھے، وہ سمجھے جو وہ تھے، تو اس کے پاس جو بہترین راستہ رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس امام خمینی نے کہا کیا ہے، لکھا کیا ہے، یہ بہترین راستہ رہ جاتا ہے۔ بس مثال کے طور پر یہ ایک سیمینار یا دو تقاریر جو منعقد کی گئی ہیں، یہ ایک وسیلہ کہلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ ایک وسیلہ ہے امام خمینی کو سمجھنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا وسیلہ نہیں ہوگا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ بہت اچھا وسیلہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ زحمت کریں، یہ دیکھیں کہ امام خمینی کیا لکھ کر گئے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، خاص کر یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ کر گئے۔ انسان بہت ساری چیزیں کہتا ہے جو لکھتا نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں سوچتا ہے جو بولتا نہیں ہے، اگر وہ کچھ بول رہا ہے تو بہرحال اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ ہوا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیفہ نور نام کر کے ایک کمپائلیشن ہے، جو میرا اپنا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 20 جلدی سے زیادہ تھی، 20 والیوم سے زیادہ تھی، اور اس کے اندر ان کی تقاریر تھیں اس پہلے دن سے جب انہوں نے تحریک کا آغاز کیا تو ان کی وفات تک، من جملہ مثلا ان کا وصیت نامہ بھی۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں گا وہ یہ کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے، کتابیں بہت ساری آپ کے پاس ہیں، وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، کم از کم کام جو آپ کو کر لینا چاہیے اگر آپ واقعی امام خمینی کو سمجھنا چاہتے ہیں، جا کر دیکھیے انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر کن باتوں پہ زور دیا ہے، تقاریر کے اندر کیا کہا ہے، اور اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تقاریر اور ان کی مکتوبات کو، تو پہلی چیز جس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، اور اگر آپ جوان ہیں اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا اور آپ کا ان کا انٹریکشن نہیں ہوا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا امام خمینی کو اس کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے، وہ ان کا وصیت نامہ ہے۔ کم از کم کام یہ کیجئے گا کہ وصیت نامہ پڑھ لیجئے گا، وہ وصیت نامہ انہوں نے آپ کے اور میرے جیسوں کے لیے لکھا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے لیے لکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کے والد گرامی آپ کے لیے ایک وصیت نامہ لکھ کر جائیں تو آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے، وہ آپ کے مذہبی پیشوا روحانی باپ سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، تو آپ کم سے کم ایک دفعہ ان کا وصیت نامہ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ ان کی شخصیت کو پہچاننے میں کچھ نہ کچھ مراحل کو طے کر سکیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل برکت۔ تو یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ آپ وصیت نامہ کو ضرور دیکھیں۔ اب میں کوشش یہ کروں گا کہ امام خمینی کی شخصیت میں جو ہم بہترین نکات نکال سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور مقدمتاً یہ دوسرا پوائنٹ بھی عرض کر دیتا ہوں، دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں، خاص کر وہ شخصیت جس کے اندر بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ ڈائمینشنز کہتے ہیں، جس کے ڈائمینشنز زیادہ ہوتے ہیں، تو جو کنفیوژن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کی اصلی شخصیت کون سی ہے، وہ اصلی ہنر اس کے اندر کون سا ہے۔ مثلا فرض فرمائیے ایک آدمی پولیٹیشین بھی ہے، ایک آدمی رائٹر بھی ہے اور مقرر بھی ہے اور فلسفی بھی ہے، تو اب آپ نے 4-5 ڈائمینشنز اس کی دیکھ لی، اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو اصلی شخصیت ہے وہ کس چیز کے اندر ہے؟ آیا یہ مقرر ہونے کی وجہ سے باقی سب چیزوں کے اندر بھی مثلا کامیاب ہوا ہے، یا اس کی اصلی شخصیت کہیں اور ہے؟ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے ابھی تک وہ یہ کہ تمام تر ناروں کے باوجود تمام تر احترام اور نیک خواہشات کے باوجود شاید ہم لوگ اس بات کو ابھی تک یا تو سمجھ نہیں پائے یا اس کو قبول نہیں کر پائے کہ امام خمینی کی اصلی شخصیت کہاں پر ہے، ہم اس کام کو نہیں کر سکے۔ اچھا، اس میں کچھ ہماری سہل پسند طبیعت بھی شامل ہے، سہل پسند طبیعت بھی شامل ہے۔ مثلا فرض فرمائیے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ ایک رات تک نعرے لگائیں، یہ کام آسان ہے، یا مثلا میں 15 سال تک کتابوں کا مطالعہ کروں، ظاہر ہے ایک رات نعرے لگاؤں یہ کام آسان ہے۔ اگر سال میں ایک دن، 4 دن، 5 دن مجھے نعرے لگانے ہیں اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس کی بنیاد پر میں خمینی کا ماننے والا ہوں، تو یہ کام بہت آسان ہے۔ سہل پسند طبیعت انسان کی کہتی ہے یہ آسان کام ہے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اور مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام یہ کہ جا کے مطالعہ کرو، دیکھو امام خمینی کی شخصیت تھی کون سی شخصیت، اور اس کے بعد مطالعے پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ متاثر ہیں امام خمینی کی شخصیت سے، لیکن سہل پسندی میں آ کر آسان راستے کو اختیار کر لیں گے۔ آسان راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ چند باتیں کر لیجئے، میری طرح مثال کے طور پر گفتگو کے اوپر اکتفا کر لیں، اور آپ کہیں کہ میں خمینی کا ماننے والا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اصل میں کوئی کیا کرے، اصل میں کوئی کیا کرے کہ پہلے جا کے ایکسپلور کریں گے ان کی شخصیت ہے کیا، اس کے بعد اپنی کیپیسٹی میں خمینی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، تب اس کو صحیح سمجھ میں آئے گا اور وہ دعوے دار ہو سکے گا کہ میں امام خمینی کا ماننے والا ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، ان کے دور میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور یہی معاملہ ہر شخصیت کے ساتھ آئے گا۔ مثلا ظاہر ہے اس کی جو معراج ہوگی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتیں ہوں گی۔ اگر میں سید الشہداء کا چاہنے والا ہوں، ایک آسان کام یہ ہے کہ میں صرف نام لوں اور تعلق ظاہر کر دوں، لیکن اگر میں واقعی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے میں سید الشہداء کی شخصیت کا مطالعہ کروں، سید الشہداء کو سمجھنے کی کوشش کروں اور ان کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کروں۔ اب میں کوشش جو کروں گا اگلے چند منٹس میں، وہ یہ کہ امام خمینی کی شخصیت سے کچھ بنیادی نکات جو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے جیسے لوگ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ لیکن پھر ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ تیسرا پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ امام خمینی کے وصیت نامے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بہت سارے لوگ مجھ سے کچھ چیزیں منسوب کریں گے جن کا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ ہوگا، میرے مرنے کے بعد بہت سارے لوگ مجھ سے بہت ساری چیزیں منسوب کریں گے جن کا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا صرف وہی تعلق قبول کیا جائے جس کے اوپر کوئی سند موجود۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، امام خمینی نے میرے لیے فلاں کا بات کہی، یہ قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا جب تک سند نہیں ہو اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، جہاں کہیں آپ سے کوئی یہ کہے خمینی ایسے خمینی ویسے، سب سے پہلے پوچھے گا بھائی سند کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کو واقعہ سنائے کہ مثلا امام خمینی کے ساتھ یہ پیش آیا، پوچھیں بھائی کہاں پڑھا۔ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے ایس ایم ایس کا دور ہے، اور باتیں کرنا لوگوں کے لیے بہت ہی آسان کام ہو گیا ہے۔ تو ایسے ایسے اقوال میں امام خمینی سے منسوب پڑھ رہا ہوں آج کل ایس ایم ایس کے اوپر، کہ ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو جملہ امام خمینی کہہ ہی نہیں سکتے۔ بالآخر ہم کم سے کم اللہ کے دیے ہوئے اس اتفاق کو، حادثہ کو، اس کے نتیجے میں کم از کم 4 سال اس زمانے میں ایران میں تھے جب امام خمینی موجود تھے۔ تو اگر آپ امام خمینی کے دور میں ایران کے اندر ہیں اور آپ ان کے ماننے والے بھی ہیں اور آپ بچپن سے مثلا ان کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا جب بولیں گے تو سوچیں گے آپ کہ بھئی یہ کیا بول رہے ہیں۔ تو اتنی تقاریر میں سن چکا ہوں اور دوسرے ہمارے دوست احباب سنتے تھے۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہیں یہ جملہ امام خمینی نے کہا ہے، اصلا وہ 4 سالہ تجربہ فوراً بتا دیتا ہے یہ امام خمینی نے کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا۔ اور مشکل ساری یہ ہے کہ اقوال کے اوپر اقوال امام خمینی سے منسوب ہو کر بار بار آتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ اچھا، ان کے جعلی ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہی اقوال حسن نصر اللہ سے منسوب ہو کر بھی آ جاتے ہیں، پھر وہی اقوال مثلا رہبر معظم سے منسوب ہو کر آ جائیں گے، پھر وہی اقوال مثلا شہید علامہ عارف حسین حسینی سے منسوب ہو کر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے سروپا باتیں، ان کا تعلق ان شخصیتوں سے نہیں ہے۔ ہمیں مستند کو دیکھنا ہوگا، امام خمینی کی شخصیت کے اندر جو اصل ہے اس اصل کو ہمیں کہیں نہ کہیں تلاش کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا ان کی شخصیت میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جس کا تعلق دین سے بھی نہیں تھا، یعنی ہر وہ انسان کے جو ان کے جیسے کسی مقام پر پہنچے گا اس میں وہ چیزیں ہوں گی، چاہے وہ عالم نہ ہو، چاہے وہ فقیہ نہ ہو، مرجع تقلید نہ ہو، تب بھی ہوں گی اس کے اندر، کچھ چیزیں ایسی ان کے اندر اوصاف تھیں۔ مثلا ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور ہم لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا کافی مشکل کا سبب بنتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں کافی فقدان ہے، ان کی شخصیت میں اصولوں کے اوپر بہت سختی نظر آتی ہے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہمارے ہاں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے ہی آپ اصول کے اوپر سختی دکھاتے ہیں کچھ دوست آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مجھے 17 سال ہو گئے یہاں پر پاکستان میں وقت گزارتے ہوئے، اور میں نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعہ برائیاں اٹھائی ہیں کہ اگر کوئی بات واقعاً اصول ہے اور دوسروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اصول ہے لیکن نہیں مانتے لوگ۔ امام خمینی بہت سخت تھے اصولوں کے اوپر، آپ تصور نہیں کر پائیں گے وہ کتنے سخت تھے، اور اس سختی میں آپ کہیں بدنامی، آپ کہیں دشمنی، آپ کہیں لوگوں کی مخالفت، سب کچھ جھیلنے کو تیار تھے، سب کچھ جھیلنے کو تیار تھے۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ مجھے خدا نے توفیق دی تھی ان کی زندگی کے واقعات کا ترجمہ کروں، جس میں انہوں نے نماز کو اہمیت دی تھی، نماز کو اہمیت دی تھی۔ میرے خیال میں شاید پتہ نہیں 42 واقعات تھے یا پتہ نہیں 40 واقعات تھے، ایسے کچھ تھے جس میں انہوں نے نماز کو اہمیت دی تھی۔ آپ جا کر دیکھیں وہ کس طریقے سے ریئیکشن دیتے تھے اگر ان کا یہ اصل ٹوٹ رہا ہو۔ مثلا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، اس کتاب کے اندر ہم نے لکھا، ہم نے ترجمہ کرنے کی سعادت ملی، اس کتاب کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، لیکن بہرحال وہ کتابچہ موجود ہے اور آپ شاید کہیں پوچھیں تو مل بھی جائے گا آپ کو۔ تو اس کے اندر لکھا تھا کہ جنگ کے زمانے کی کوئی بریفنگ ہو رہی تھی، جنگ کے زمانے کی بریفنگ ہو رہی تھی جس کے اندر امام خمینی اس کو چیئر کر رہے تھے، ظاہر اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے اندر مثال کے طور پر رہبر معظم اور آور افسنجانی اور دوسرے بڑے بڑے بزرگ افراد وہ سب وہاں موجود تھے، اور فوجی بھی بہت زیادہ، کمانڈرز وغیرہ سب موجود تھے، کوئی بہت بڑی بریفنگ تھی جو ہو رہی تھی۔ تو اس میں لکھا ہے کہ جناب بریفنگ ہو رہی تھی، بڑے کریٹیکل ٹائم کے اوپر پہنچ گئی، جب بہت بڑا کوئی فوجی کمانڈر تھا وہ اٹھا اور اس نے اپنی بریفنگ شروع کی مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے۔ تو جیسے ہی وہ اٹھا اور اس نے بریفنگ دینا شروع کی، امام خمینی اپنی سیٹ سے اٹھے، اپنی کرسی سے اٹھے اور باہر جانے لگے۔ تو کسی میں ہمت نہیں تھی ان سے پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، تو رفسنجانی نے دیکھا اور رفسنجانی نے ان سے کہا کہ آقا صاحب کیا کوئی بات آپ کو بری لگی ہے؟ تو میں اس کتاب میں لکھا تھا، انہوں نے پلٹ کے رفسنجانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، تم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے نماز کی؟ اچھا اب میں نے جب اس واقعے کو پہلی دفعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ جو جنگ تھی اس کے اندر ہزاروں لوگ انوالو تھے، لاکھوں لوگ در حقیقت انوالو تھے، دو ڈھائی لاکھ لوگ تو شاید شہید ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی ایک جنگ تھی، اس کی بریفنگ ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں دسیوں ہزار انسانی جانیں خطرے میں ہو سکتی ہیں۔ امام خمینی کے نزدیک اس کی اہمیت کم تھی نماز اول وقت کے مقابلے میں، انہوں نے اس کو جھاڑ دیا رفسنجانی کو کہ نہیں تمہیں کیوں احساس نہیں ہے اس بات کا۔ اب آپ بتائیں اس اصول پسند آدمی کے ساتھ چلنے والے آسانی سے اس کی بات مان رہے ہوں گے؟ وہ غصہ بھی دکھاتے تھے، سختی بھی دکھاتے تھے، اس کے اندر لکھا ہے سختی دکھائی انہوں نے، انہوں نے کہا نہیں میں بریفنگ نہیں دوں گا، آپ لوگوں کو کیوں احساس نہیں کہ نماز اول وقت ہے؟ اچھا اس موقع پہ سب نے پسند کیا ہوگا کیا اس بات کو کہ انہوں نے سختی دکھائی ہے؟ معمولاً نہیں ہوتا ایسا۔ اسی طریقے سے مثلا اسی کتاب کے اندر واقعہ لکھا تھا، انقلاب سے کچھ وقت پہلے جب وہ فرانس کے اندر تھے، اس زمانے میں آپ سوچیں 1979 کے اندر سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جائے، بہت ریئر ہوتا تھا۔ اگر آپ کو زمانے کی کچھ چیزیں یاد ہوں میری طرح کے، تو ہمیں یاد آتا ہے مثلا کرکٹ میچ، مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا میچ کہیں لائیو دکھا دیا جاتا تھا تو وہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی، یا مثلا کوئی بہت بڑا ایونٹ آ گیا تو وہ لائیو ہو جاتا تھا۔ 1979 میں انقلاب سے کچھ پہلے امام خمینی پیرس میں تھے، پتہ نہیں دنیا کے کہاں کہاں کے نیوز رپورٹرز کے ساتھ ان کی ایک گیدرنگ تھی، اور وہ اس زمانے میں لائیو دکھائی جا رہی تھی۔ سیٹلائٹ کا 1 گھنٹے کا کرایہ اس زمانے میں پتہ نہیں کتنے ہزار ڈالر بن جایا کرتا تھا، بہت بڑا خرچہ ہوتا تھا۔ تو لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی جا رہی تھی، جیسے ہی لائیو ٹیلی کاسٹ شروع ہوئی، ظاہر ہے یہ بہت بڑا موقع تھا امام خمینی کے لیے کہ اپنے انقلاب کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اپنی باتوں کو واضح کریں، جو ان کے خلاف پروپیگنڈا اس کو ختم کریں۔ 10-15 منٹ ابھی چلی ہوگی، وہ باغ میں ایک سیب کا درخت تھا, اس سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے. وہ فوراً کھڑے ہوئے اور جانے لگے. اب دنیا بھر کے نیوز رپورٹرز ان کو دیکھ رہے تھے کہ بھائی لائف جا رہا ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں. تو کچھ ایرانی بھی تھے وہ نزدیک آئے, ان کا صاحب بہت بڑا موقع ہے, آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, اپنی بات کہنے کا موقع ہے. حکومت نہیں تھی اس وقت, کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں. کہنے لگے کہ تمہیں احساس نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب یہ جو لائف جا رہی ہے نا, اس کو اتنے کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں زندگی میں کبھی اتنا بڑا موقع نہیں ملا اپنے انقلاب کا پیغام پہنچانے کا. انہوں نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نماز کے سامنے, اصرار بھی مت کرنا میرے سامنے کہ میں اس کو اہمیت دوں گا. ہر آدمی خوش ہوا ہوگا ان کی اس اصول پسندی پہ. میں تجربے سے عرض کر رہا ہوں, نہیں پسند ہوا ہوگا, بہت سارے لوگوں نے برا مانا ہوگا اس بات کا. کیوں؟ اصول پسندی اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوتی ہے لوگوں کو. ہمیں امام خمینی کا یہ پہلو بھی دیکھنا پڑے گا, ہم جو اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ کو اور اپنی زندگی میں کیا کرنا ہوگا, آپ کو اپنی زندگی میں کچھ اصول بنانے پڑیں گے عزیزان محترم, اس کے بغیر ہم دین میں ترقی نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو پروگرامز ہیں یہ بدقسمتی سے ہمارے لیے اصولوں کا کی قتلگاہ بنے ہوئے ہیں. یہاں سارے اصول پامال ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس خمینی کی اصول پسند شخصیت کی ہم ترویج ان پروگراموں سے کرنا چاہ رہے ہیں, ان پروگراموں میں انہی اصولوں کو قربان کر رہے ہیں جس کو خمینی لے کے چل رہا تھا. تو یہ پروگرام کہاں سے خمینی بنا سکتے ہیں؟ یہ نہیں بنا سکیں گے. امام خمینی نظم و ضبط کے عادی تھے, انتہائی شدید منظم انسان تھے. اتنے شدید منظم انسان تھے کہ ان کے ساتھ رہنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے اٹھنے چلنے پھرنے سے پتہ چل جاتا تھا اس وقت ٹائم کیا ہے. صبح سے شام تک کا شیڈیول ایک ایک چیز کنفرم تھی. سوانح حیات کی کتابوں کے اندر ان کے لکھا ہوا ہے, آپ بہت ساری کتابوں کے اندر دیکھیں گے. ان کو ایک دفعہ دل کا عارضہ ہوا. دل کا عارضہ ہوا تو ان کو ڈاکٹرز کا ایک پینل تھا, اس نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ آقا صاحب یہ جو آپ کے دل کی حالت ہے یہ اچھی نہیں ہے, اس کو پمپ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ہمیں حساب لگانا ہے کہ آپ کی باڈی پورے ایک دن میں کتنے کیلوریز مصرف کر رہی ہے, کتنی کیلوریز خرچ کرتی ہے, تو آپ اپنی ساری ایکٹیویٹیز ہمیں بتائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ساری ایکٹیویٹی بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو 24 گھنٹے کی ہر چیز بتائیں, آپ ہمیں آپ کب اٹھتے ہیں, کب بیٹھتے ہیں, کب کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں ابھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے جناب ایک چارٹ لکھ کر دیا, 24 گھن�ے میں سے 22 گھنے کی ساری فعالیت بتا دی. اتنے گھنٹے سوؤں گا, پھر یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر کھانا کھاؤں گا, پھر پانی پیوں گا, پھر میں یہاں سے وہاں جاؤں گا, پھر میں یہ دعا پڑھوں گا, پھر میں قرآن پڑھوں گا, پھر یہ ساری. 2 گھنٹے کے بارے میں ٹچ نہیں کیا. انہوں نے کہا صاحب اس 2 گھنٹے کے بارے میں بتائیں گے آپ قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کہنے فرمایا اس کو چھوڑ دو. یہ کون سے 2 گھنٹے تھے؟ یہ فجر سے پہلے کا 2 گھنٹے کا وقت تھا. کہا اسے چھوڑ دو, یہ میرا معاملہ, باقی 22 گھنٹے تمہیں لکھ کے دے دیے. اب آپ خود تصور کیجئے, میں اور آپ اپنی زندگی میں شیڈیول لکھ سکتے ہیں اس وقت؟ میں نہیں لکھ سکتا. مجھ سے کوئی کہے لکھ کے دو بھائی تمہاری زندگی کیا ہے, میں نہیں لکھ سکتا. شاید ایک اجمالاً لکھ دوں گا کہ 4 گھنٹے سوؤں گا, 5 گھنٹے سوؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن میں تفصیل سے نہیں لکھ سکتا. انہوں نے لکھ کے دیا تھا. اصول پسند انسان تھے, انتہائی اصول پسند انسان تھے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں, آپ دور دور سے ان کو کچھ اور سمجھ رہے ہو لیکن بہت سخت آدمی تھے. آپ نہیں سمجھ پائیں گے ابھی اگر آپ ان کی زندگی کو نزدیک سے جا کر کتابوں میں اور ان کی تقاریر کے اندر اور باقی چیزوں میں نہیں دیکھ پائیں گے. سخت انسان تھے, دل کے بہت اچھے تھے, غریبوں کے ہم نوا تھے, ان کے ساتھ چلنے والے تھے, قربانیاں دینے والے تھے, دل کے معاملے میں بہت ہی عجیب تھے, لیکن آدمی سخت تھے, اصول پسند انسان تھے. آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ اصول پسندی ڈالنی پڑے گی, اگر نہیں ڈالیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. اور باریک بین آدمی تھے, بہت باریک بین تھے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. احمد خمینی ان کے فرزند نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں, کچھ ان کی صاحبزادی نے ان کے واقعات بیان کیے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے, کچھ ان کے دوست احباب نے بھی بیان کیے ہوئے ذاتی زندگی کے واقعات. آپ نیٹ کے اوپر جا کر ان کے واقعات کو ڈھونڈیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائیں گے. مثال کے طور پر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا, لکھا تھا کہ نجف اشرف میں ہوتے تھے, مثلاً پانی پیتے تھے. نجف بہت گرم علاقہ تھا, آپ کو پتہ ہی, آپ زیارت پہ تشریف لے جاتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے گرمی میں وہاں کیا گرمی پڑ رہی ہوتی ہے, بہت گرمی ہوتی تھی. اپنے گھر میں ان کے پاس ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا, جان بوجھ کے نہیں رکھا تھا انہوں نے. پانی بھی وہ پیتے تھے جو نلکے میں آتا تھا. تو کوئی آدمی ان کے پاس آیا کہنے کا صاحب میں آپ کو میٹھے پانی کا بندوبست کر دیتا ہوں. ابھی شاید آپ کراچی میں رہتے ہوئے میٹھے اور نمکین پانی کو سمجھ نہیں پائیں گے, لیکن اگر آپ قم میں رہے ہوں گے نا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا میٹھا اور نمکین پانی کسے کہتے ہیں. یا اگر آپ بلوچستان وغیرہ کی طرف کہیں رہے ہوں تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ نلکوں میں نمکین پانی آتا تھا اور وہ ہر لحاظ سے خراب ہوتا ہے, مثلا گردے کے لیے بھی خراب ہوتا ہے, آپ کے پیٹ کے لیے بھی خراب ہوتا ہے, لیکن وہ نمکین پیتے تھے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا کہنے والا صاحب آپ کا یہ سن ہے, بڑھاپا ہے, اس میں یہ نمکین پانی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, میں آپ کو میٹھا پانی لگوا دیتا ہوں. تو انہوں نے اس سے پوچھا, کہنے کے یہ بتاؤ نجف کے ہر گھر میں میٹھا پانی لگا دو گے؟ کہنے کا اتنا خرچہ نہیں کر سکتا میں کہ ہر گھر میں میٹھے پانی کی مشکیزہ لے کر جاؤں, وہاں پہ پانی لگاؤں, نلکے میں تو خیر گندا آ رہا ہے. فرمایا جب نجف کے ہر گھر میں میٹھا پانی لگ جائے نا پھر میرے پاس بھی میٹھا پانی لے آنا, فی الحال میں یہ نمکین پی لوں گا. نمکین پانی پیتے تھے, ایک گلاس میں رکھتے تھے, گلاس کے اوپر کور رکھتے تھے, اور اس کے بعد آدھا پیے ہوئے کو پھینکنے نہیں دیتے تھے, آدھا پیے ہوئے کو پھینکنے نہیں دیتے تھے. اگر کوئی پھینکتا تھا تو اس سے لڑتے تھے کہ یہ جو آدھا تھا یہ ضائع کیوں کیا. اب کوئی ان سے کہتا تھا صاحب یہ آپ نے آدھا جب پیا تھا نا تو یہ آدھے گھنٹے پہلے پیا تھا, اب تو یہ ابل کے بھی گرم ہو چکا ہوگا. اصرار کرتے تھے کہ نہیں مجھے یہی پانی پینا ہے, اس کو پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے. اتنے عجیب تھے ان اصولوں کے معاملے میں. اب دل کے کیسے تھے وہ بھی بتاتا چلوں, کہیں ایسا نہ ہو صرف سختی کا پہلو نظر آئے. اسی کتابچے کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا جو ان کی شاید زوجہ نے بیان کیا تھا. کہنے لگی رات کو اٹھتے تھے اذان سے دو گھنٹے پہلے, ان کا سیٹ ایک دستور تھا, چاہے وہ رات کو ایک بجے سوئیں دو بجے سوئیں اذان سے دو گھنٹے پہلے اٹھ جاتے تھے, چاہے بعض اوقات آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے تھے. کہنے لگی اذان سے دو گھنٹے پہلے اٹھتے تھے, جب ہم لوگ نہیں اٹھے ہوتے تھے وہ واش بیسن پہ جاتے تھے, تو کہنے لگی وہ واش بیسن کے نلکے کے نیچے اسپنج رکھتے تھے تاکہ اگر نہ میں نلکا کھولوں تو واش بیسن پہ ٹکرانے سے دوسروں کی آنکھ خراب نہ ہو, اور جب وضو کرنے جاتے تھے تو چپل نہیں پہنتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو پاؤں کی پھٹ ٹھپ ٹھپ سے جو ہے وہ کسی کی نیند خراب ہو جائے. اتنے شدید تھے اس معاملے کے اندر, اصول پسند انسان تھے. اب آپ تصور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیوں ہمیں اس کے اثرات نہیں مل رہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے اصول پسندی نہیں ہے ہمارے اندر. وہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا. اب آپ تصور کریں یہ آپ کے سامنے چادر بچھی ہوئی ہے نا, ٹیڑھی ہے یہ سیدھی ہے؟ ٹیڑھی ہے نا. ہمیں یہ جج کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ سب غلط ہو رہا ہے, اس کو صحیح ہونا ہے, ہم لوگ نہیں کرنا چاہ رہے. ابھی آپ دیکھیں 9 بجے کا ٹائم تھا, اور اگر میں نہ بیچ میں دخالت کرتا تو ابھی ایک منقبت ہونی تھی, اس نے 5-10 منٹ اور چلنا تھا, اور اگر میں نہ آتا تو 9:30 بھی ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جبکہ میں نے فون پہ پہلے ہی کہا تھا کہ اگر 9 کا ٹائم دے رہے تو میں 9 بجے آ جاؤں گا, 9 بجے پروگرام شروع کر دینا. اور اس پہ تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو گیا تھا بات کرنے والی خواہر سے کہ نہیں آپ کو یہ اسٹرکٹلی کرنا پڑے گا, لیکن جب میں آیا تو یہاں کچھ نہیں تھا, میرے سامنے اس کی میز لگی ہے اور میرے سامنے یہ کپڑا بچھا ہے, اور میں نے خود کہا کہ 9 بجے ٹائم ہو گیا ہے مجھے پڑھوایا جائے. آپ بتائیں یہ میرے لیے اچھا ہے؟ کب تک میں اپنے اندر سے لڑتا رہوں؟ اب میں جب آیا تھا 17 سال کا تو میرے سارے بال کالے تھے, اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں, اب میرے اندر طاقت نہیں ہے ان کاموں کے لیے. آپ کہاں مجھے بار بار پھنسائے چلے جا رہے ہیں؟ اس سے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر اچھا کام کر کے دکھائیں, وہ خمینی کی روح بھی اچھے کام سے خوش ہوگی, یہ گرے پڑے کام سے خوش نہیں ہوگی. آپ کم سے کم ان کی روح کی خاطر جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر کے دکھائیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. البتہ ظاہر ہے یہ تو صرف ایک بات تھی جو کہنے کی تھی, ورنہ ہم لوگوں کا کوئی زیادہ تعلق اس معاملے میں امام خمینی کی ذات سے نہیں بن پائے گا. وہ بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں, ہم لوگ ان کے بہت پیچھے بھی چلیں تو شاید 2-3% سے زیادہ ہم بات آگے نہیں بڑھا پائیں گے. ان لوگوں کا تذکرہ چلو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ نورانیت دے دیتا ہے, ہم لوگوں کو منور کر دیتا ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. اسی بہانے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس پہلی بات اصول پسندی. پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنی زندگی میں اصول بنائیے اور ان اصولوں کے اوپر قربانی دیں, ان اصولوں پہ قربانی دیں. اسی کتابچے کے اندر, مجھے اس کتابچے کے بہت سارے واقعات یاد ہیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسی کتابچے میں لکھا تھا, کہنے کے کہ وہ مدرسے میں ہوتے تھے, طے پایا مثلا کچھ دوستوں کے ساتھ کہ بھائی باہر جانا ہے. کہنے کے کہ ٹھیک ہے, باہر جانا ہے. اچھا اب ان لوگوں نے شیڈیول ایسے بنایا کہ جب باہر نکلیں گے تو اذان نہیں ہوئی ہوگی, اور جب باہر نکل جائیں گے تو 10-15 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی, پھر نماز نہیں پڑھ پائیں گے جب تک اگلی جگہ پہ نہیں پہنچیں گے. ان سے کہا بھائی ہم نے تو یہ شیڈیول طے کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی 10 منٹ پہلے چلے جاؤ, 15 منٹ پہلے چلے جاؤ, تاکہ جب وہاں پہنچیں تو اول وقت پہنچ جائیں. کہا نہیں ہمارے ساتھ مجبوری, ہم اسی وقت پہ جائیں گے. کہنے گے ٹھیک ہے. جب نکلنے لگے امام خمینی نے کہا میں نہیں جا رہا, تم لوگ چلو میں پیچھے سے بھاگ کے آؤں گا. انہوں نے کہا بھائی بھاگ کے کہاں آؤ گے, ابھی چلو وہاں پہنچیں گے تو 15 منٹ بعد نماز پڑھ لیں گے. کہنے گے بھائی اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, آپ لوگ جائیے میں نماز پڑھوں گا پھر پیچھے سے بھاگ کے آؤں گا, میں آپ کو جوائن کروں گا. کھانا نکال لیا جاتا تھا, کھانا کھانے بیٹھ جاتے تھے لوگ, نماز کا وقت آتا تھا, کھانے کے بعد نماز پہ چلے جاتے تھے. اس کتابچے میں لکھا تھا کہ کسی نے ان سے مذاق میں کہا کہ خمینی آ جاؤ ورنہ کھانا ختم ہو جائے گا. کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نماز پڑھ لوں گا, اس کے بعد بچ گیا تو میں کھا لوں گا, نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے سخت رہے ہیں وہ, آپ اور میں کہاں پر رہیں گے. ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں اصول بنانے پڑیں گے, کچھ اصول بنائیں جو اہل بیت کی تعلیمات سے نکالیں. میں نہیں کہہ رہا منمانی اصول بنا لیں, منمانی اصول نہ بنائیں, وہ بنائیں جو اہل بیت نے سکھائیں, ان کو نکالیں اور آپ اپنی زندگی میں ایک اصول پر محنت کرنا شروع کر دیں. اصول تو بہت سارے بن سکتے ہیں, ایک اصول لے لیں اس پر عمل کریں. مثلا امام خمینی کے اندر ایک عجیب اصول تھا جو ظاہر 100% اسلامی تھا, وہ کیا, کسی بھی صورت میں غلط بیانی نہیں کر سکتے تھے, غلط بیانی نہیں تھی. مثلا ان کی پوتی یا نواسی نے ایک واقعہ لکھا ہے, ایک کتابچہ تھا جو ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کے بیانات کے اوپر مشتمل تھا, اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے آبا بہدینی کے پاس کبھی دیکھا تھا تو میں نے ان سے لے لیا تھا, شاید میرے پاس ابھی بھی ہے وہ. وہ اس میں لکھا تھا یہ واقعہ, اس میں لکھا ان کی میرے خیال میں پوتی یا نواسی جو ڈاکٹر تھی اس نے لکھا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا رشتہ کیا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان سے ملنے جاتی تھی ہاسپٹل میں جب آخری وقت سے کچھ پہلے, کہنے کہ ہاسپٹل جاتی تھی ان سے پوچھتی تھی کہ کیا کیسے حال ہیں, کہتے تھے الحمدللہ سب صحیح ہے, الحمدللہ سب صحیح. کہنے کہ مجھے لگا کہ نہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے, تو کہنے کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں ان سے ایسے پوچھوں کہ پھر یہ غلط بیانی بن جائے. اگر انہوں نے کہنے کہ درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, کہنے کہ ہاں ہو رہا ہے, پھر انہوں نے کہا ہاں ہو رہا ہے, اب غلط بیانی نہیں کی. کیوں, غلط بیانی نہیں کر سکتے تھے, عجیب آدمی تھے اس معاملے کے اندر. مثلا جب تک انہوں نے پوچھا نا آپ کی طبیعت کیسی ہے, کہتے تھے الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو, اچھا لگ رہا ہے. پھر انہوں نے پریسائز پوچھا درد ہو رہا ہے, کہنے کہ ہاں درد ہو رہا ہے. یہ اصول کی بات, غلط بیانی نہیں کریں گے. ہاں خدا وند مطالعہ کے سامنے ناشکری نہیں کریں گے. مثلا انہوں نے پوچھا, جب تک انہوں نے پوچھا نا کیسا لگ رہا ہے آپ کو, انہوں نے کہا اچھا لگ رہا ہے. کیوں, درد ہو رہا ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے, اللہ کی طرف سے مجھے کیوں برا لگے گا. لیکن جب انہوں نے پوچھا درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو کہا ہاں درد ہو رہا ہے. کہا سادہ ہو رہا ہے یا بہت سخت ہو رہا ہے, فرمایا بہت سخت ہو رہا ہے. کہاں درد ہو رہا ہے, تو یہاں درد ہو رہا ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے, فرمایا اللہ کا شکر ہے. پھر اسی پہ واپس, اصولی بات, جھوٹ نہیں بولیں گے, غلط بیانی نہیں کریں گے. آپ کو ایک اصول بنا لیں اپنی زندگی میں, خدا شاہد ہے لوگوں کو ہم سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں, شیعہ سنی فلاں فلاں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اصول کا سب احترام کرتے ہیں, شروع میں چڑھتے ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ احترام کرتے ہیں اصول کا. آپ اصول بنائیں اپنی زندگی کے اندر, ان اصولوں کو اوپر لے کے چلیں. میں نے آپ کا بہت وقت اس پہلی بات میں لیا, یہ بہت ضروری ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اصول ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم اس پہلو میں وہ اچھا آدمی نظر آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. دوسری بات جو امام خمینی کے اندر سمجھ میں آتی ہے, جو اس اصول پسندی کے اندر جا کر پھر اس کو ہم بات کو سمجھنے قابل بنتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنی نظر میں کم مدت کے دیکھنے والے نہیں تھے, بہت طویل مدت دیکھنے والے تھے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دور رس نظر تھی ان کی. دور رس کا ترجمہ ہوگا دور تک دسترسی والی نظر, یہ ان کا خاصہ تھا. یعنی اپنے نیرو مائنڈڈ نہیں تھے, شارٹ سائٹڈ نہیں تھے, بہت بڑا ویژن لے کے چلتے تھے, دور تک کی دیکھتے تھے. یعنی مثلا ان سے کوئی چھوٹی سی بات آپ پوچھیں گے, وہ چھوٹے سے پیمانے میں جواب نہیں دیں گے, بات کو بڑے لیول پہ لے جائیں گے. اب مثلا ایک بات دیکھیے گا, ایک واقعہ تھا, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اسی کتابچے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ریفرنس دوں, تو مجھے پھر اسی کتابچے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. عراق نے ان کو باہر نکال دیا تھا، کوئی اور ملک قبول نہیں کر رہا تھا۔ عراق کی بارڈر تک پہنچے تھے، زمین کا سفر طے کرتے ہوئے، اور کچھ نہیں پتا تھا اب بیچارے کہاں جائیں گے۔ ایک عجیب مصیبت کے عالم میں عراق سے ترکی کی طرف جا رہے تھے، گویا بارڈر کے ایک ایریا کے اندر پہنچے، نماز کا وقت ہونے والا تھا، ایک مسجد کے اندر گئے، وہاں پر تصویر لگی ہوئی تھی صدام حسین کی، صدام حسین کی تصویر لگی ہوئی تھی مسجد کے اندر۔ وہاں پر پیش نماز ایک نماز پڑھا رہا تھا، امام خمینی نے دیکھا۔ اچھا، اب لوگ جو ان کے ساتھ تھے، پانچ چھ لوگ تھے، انہوں نے کہا صاحب اس آدمی کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھیں گے جو صدام حسین کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے بکا ہوا انسان ہے، آپ نماز پڑھائیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کہنے کے نہیں، ان کا صاحب اس کی نماز کیا صحیح ہے؟ فرمایا اس کی نماز صحیح ہو یا غلط ہو، یہ میں نہیں کروں گا کہ ایک مسجد کے اندر دو مولوی دو نمازیں پڑھائیں، یہ نہیں کروں گا، یہ آدمی غلط ہے، 100% غلط ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی شاید صحیح نہیں ہے۔ لیکن خمینی یہ نہیں کرے گا کہ ایک مسجد کے اندر دو جماعتیں کھڑی کرے، باہر جاؤ، باہر جاتے ہیں کسی اور جگہ کے اوپر جاتے ہیں، وہاں جا کے جماعت کر لیں گے، اس کے ساتھ یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم مولوی دو مولوی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا نظر ہے ان کی؟ ان کی نظر اس پہ نہیں ہے کہ یہ آدمی چھوٹا آدمی ہے، یہ صدام حسین کا ماننے والا ہے، اور یہ مثال کے طور پر باسی ہوگا، بکا ہوا ہوگا، اس کی نماز صحیح غلط، وہ سب نہیں دیکھ رہے۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ منظر، یہ منظر نہیں بنانا چاہتا کہ دو مولوی ایک مسجد کے اندر کھڑے ہو کر دو نمازیں پڑھا رہے ہیں، یہ ویژن کا فرق ہوتا ہے، شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا، بہت دور کی دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے دین کہاں پہنچے گا، خمینی کہاں پہنچے اس سے سروکار نہیں ہے، دین کہاں پہنچے گا، لوگ دین کے بارے میں کیا کہیں گے، ہم لوگ کے ساتھ مشکل ہی ہوتی ہے، میں اپنی مصلحت خطرے میں دیکھتا ہوں، اپنے مصلحت کے دفاع کے لیے آگے بڑھ جاتا ہوں، یہ نہیں سوچتا اس کے بعد دین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لوگ دین کو کیا کہیں گے۔ اب مثال کے طور پر رہبر معظم نے جو ایک کام انجام دیا وہ بڑا عجیب کام تھا، جب صدام، جب یہاں پر افغانستان کے اندر طالبان کو امریکہ نے تیار کیا، ایران کے مقابلے کے لیے لا کے کھڑا کیا، اس طالبان نے ایران کے سفیر کی گردن اڑا دی اور کٹی ہوئی گردن کے ساتھ لاش بھجوائی واپس، سفارت خانے پہ حملہ کر کے سفیر کی گردن اڑا دی، دنیا کے سارے اصولوں کو پامال کر دیا، ایران کے سامنے ایک آپشن تھا اب جنگ کرے، آپ کے سفیر کی گردن اڑا دی اس نے، آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے اب آپ جنگ کریں۔ رہبر معظم نے کہا نہیں، ہم طالبان کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کریں گے، کیوں، کیا یہ دشمن نہیں ہے؟ فرمایا کچھ بھی ہو، ہم دنیا کو یہ پیغام نہیں دیں گے کہ جمہوریہ اسلامی کسی اور مسلمان ملک پہ حملہ کرنے کے لیے آگے گیا ہے، ہم یہ پیغام نہیں دیں گے۔ اگر آپ نظر سے دیکھیں، یہ وہی ویژن ہے جو اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں۔ سید الشہداء کربلا کے محاذ پر پہنچے، لوگوں نے کہا ہور کا لشکر چھوٹا ہے، ہزار کا ہے، ہماری تعداد ہزار نہیں ہے، لیکن ان سے تو ہم جیت جائیں گے، یہ ابھی مار کے بھگا دیں ان کو، نہر کے اوپر قبضہ کریں۔ سید الشہداء نے کہا کہ امام حسین نے کہا کہ میں پہلے شمشیر میں نہیں اٹھاؤں گا، میں پہلے حملہ نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا آغا صاحب یہ موقع گیا، پھر پانی ان کے ہاتھ میں ہے، ہمیں ان کے محتاج ہونا پڑے گا۔ فرمایا کسی بھی صورت میں پہلا حملہ کرنے کا الزام اپنے سر نہیں لیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، نہ امیر المومنین نے کیا نہ سید الشہداء نے کیا، یہ اصول پسندی ہے۔ اور اصول پسندی کے اندر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا ویژن اپنے لیے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ویژن دین کی لمبی مصلحت کے اندر ہونا چاہیے، اس کے اوپر جا کر دیں گے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اور میں کہاں پر پہنچا رہے ہیں، ان باتوں کو ہمیں اہمیت دینی پڑے گی۔ بس اس ویژن کو سمجھنے کی کوشش کریں جن حالات میں میں اور آپ ہیں، اور اس کے بعد اپنے کاموں کے بارے میں فیصلہ ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب تیسری بات جو امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں، میں ان کی عبادات کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہا آپ کے سامنے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، چھوٹا موٹا میں نے تذکرہ کر بھی دیا ویسے، اور ان کے جو عمومی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت شجاعت تھی، وہ سب میں نے آپ کی خدمت میں بار بار عرض نہیں کروں گا۔ دو باتیں میں نے عرض کی، ایک بات ان کی اصول پسندی سے کہی، اور دوسری بات ان کے ویژن سے کہی، لمبی مدت کو دیکھا کرتے تھے۔ تیسری بات عرض کر دوں، اپنی ذات کے اندر سچے ترین مسلمان تھے، قولاً فعلاً، یہ بڑی بات، ہم لوگ دعوے دار ہیں، عامل نہیں ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، ایک خط کے جواب میں، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے یہاں قوال کہتے ہیں وہ قوالی کرنے والے کو، صحیح ہے، اسے قوال کہتے ہیں، اسے عربی کا لفظ ہے قول، قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، جیسے آپ نے بار بار دیکھا قرآن کریم میں قولا فلاں قولا فلاں، یہ قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا. قوال کسے کہتے ہیں؟ جو بہت کہتا ہے، کرتا کچھ نہیں. قوالی کرنے والا کیا کرتا رہتا ہے؟ تالیاں پیٹتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں قوال ہے، یعنی بولتا بہت ہے. تو آغا بہجت نے ایک جگہ پہ لکھا، فرمایا اپنی زندگی میں فعال بنو، قوال مت بننا. فعال بنو، کام کرو، قوال مت بنو، بولنے والے صرف مت بنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دین کے معاملے میں بولتے بہت ہیں لیکن دینی اصولوں پہ عمل بہت کم ہے. اور امام خمینی کی جو شخصیت پہ تھا، قولاً فعلاً مسلمان، مومن، اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا، جو کہیں گے کر کے دکھا دیں گے. یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اب ہمارے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے، اس مشکل کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے کی خاطر آپ کو سب سمجھ میں آتا ہے، مجھے یقین ہے ہماری قوم بہت ہوشیار قوم ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ قطعاً یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، کسی بھی وجہ سے صبر کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے یا سامنے والے کی کسی کمزوری کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں تقریباً سب کو سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو تیسری بات جو مجھے یہاں پہ بہت امپورٹنٹ لگتی ہے، قولاً اور فعلاً، اس کا ایک پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کا پس منظر یہ ہے کہ تقوی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تقوی ہوتا ہے عبادت کا تقوی. عبادت کا تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی اول وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم 8-10 دفعہ پڑھتا ہے، تمام دعائیں پڑھتا ہے. مثلا ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان کی بڑی بڑی دعائیں ہیں، مناجات شعبانیہ ہے، یا مثلا ایک درود ہے جو شعبان کے اندر پڑھا جاتا ہے. جو آپ اور میں کر سکیں اس کو پڑھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ایک نصیحت ہو جائے. ان یہ ماہ شعبان اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. امام خمینی بہت اصرار کرتے تھے، مجھے یاد ہے، شاید مجھے یاد آ رہا ہے ایک جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی بڑا عارف مناجات شعبانیہ پڑھے بغیر عارف نہیں بنا ہے. انہوں نے اس طرح کا ایک جملہ فرمایا تھا مناجات شعبانیہ کی شان میں، اور بہت عظیم الشان تو مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، ترجمہ بھی اب تو ہوا ہوا ہے، آپ اس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. پس منظر یہ کہ ایک تقویٰ ہوتا ہے تقویٰ، عبادت کا تقویٰ. عبادت کا تقویٰ کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا، دعا پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج پہ جانا، عمرے پہ جانا، زیارتوں پہ جانا، مجالس کے اندر شرکت، عزاداری میں، یہ ساری چیزیں، یہ عبادت کا تقویٰ ہوتا ہے. ایک تقویٰ ہوتا ہے اجتماعی تقویٰ. اجتماعی تقویٰ کیا ہے؟ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے معاشرے میں، آپ کی بات پہ اعتماد ہے، آپ جو کہہ دیتے ہیں، آپ جو لکھ دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی تقویٰ. ایک زمانہ ہمارے یہاں ایسا تھا جب اجتماعی تقویٰ تھوڑا تھا، عبادتی تقویٰ نہیں تھا. اب وہ زمانہ آیا، عبادتی تقویٰ آ گیا ہے، اور جو اجتماعی تقویٰ میں سے تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. یہ عجیب مصیبت ہو گئی ہمارے ساتھ. ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب عبادت کا تقویٰ بڑھے گا تو معاشرے کا اجتماعی تقویٰ خود بخود بڑھے گا. وہ الٹا ہو گیا. جن باتوں پہ پہلے لوگ خیال کر رہے تھے اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئیں. اس کا میں کیا مثلا کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک تنظیم بنتی ہے، اس تنظیم پہ 5 لوگ 10 لوگ سائن کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا یہ منشور ہے، ہم نے اس کو مان لیا ہے، اس منشور پہ عمل کریں گے. اگلی میٹنگ سے اسی منشور کے تمام الفاظ کے اوپر دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی تم نے تھوڑی دیر پہلے حلف اٹھایا اس کے اوپر، کیا ہوا پھر؟ وہ حلف اٹھاتا ہے، ایک آدمی عہدیدار بنتا ہے، صدر بنتا ہے، نائب صدر بنتا ہے، مثلا جنرل سیکرٹری بنا، فلاں بنا فلاں، اس میں امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کر، تقریباً ہر تنظیم کے دستور میں لکھا ہوا ہے امام کو حاضر و ناظر جان کے، میں کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں، وہ کہتا ہوں. ابھی باہر نہیں نکلے گا، اسی منشور اور اسی حلف کے خلاف ورزی شروع کر دے گا. تو بھائی حلف کیوں اٹھایا تھا؟ اس کو اتنا آسان سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. کتنی ہی دفعہ تو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے اور دینداروں کے ساتھ دیکھا ہے. اب تو ایک اور مصیبت ہو گئی، یہ جو معاشرتی تقویٰ ہے، اجتماعی تقویٰ، جس میں عبادتی تقویٰ زیادہ ہے اس میں معاشرتی تقویٰ ختم ہے. اب بدقسمتی سے ایک اور مصیبت ہو گئی، جو تھوڑے بہت بے دین ہیں ان میں اجتماعی تقویٰ زیادہ ہے، وہ پھر اپنی بات کا کچھ خیال کر لیتے ہیں. وہ جو دیندار ہے بیچارہ وہ تو اس کا بالکل ہی خیال نہیں کرتا ہے. اچھا وہ کیوں خیال نہیں کرتا؟ اس کے پاس ایک تعویل ہوتی ہے، وہ کیا؟ دین اسلام کی مصلحت یہ اقتضا کر رہی ہے. لو بھائی مصلحت کے نام پر سارے وعدے، وعید، حلف، منشور، سب کا سب پامال ہو گیا. تو یہ کون سی اصول پسندی ہے؟ یہ اجتماعی تقویٰ کے بالکل خلاف ہے. آپ امام خمینی کی زندگی میں جائیں پھر اجتماعی تقویٰ دیکھیں. ان سے پوچھا صاحب یہ کام کریں گے؟ فرمایا یہ ہرگز نہیں کروں گا. اگر نہیں کریں گے تو یہ قیمت ہے. فرمایا قیمت دے دیں گے, یہ کام نہیں کریں گے, یہ نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں سختی کے ساتھ, اور خاص کر اجتماعی معاملات کے اندر بہت سختی کے ساتھ. مثلا اب جیسے میں نے وہ جو عالم کی مثال دی کہ وہ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا تھا, یہ اجتماعی تقویٰ کی نشانی ہے. اجتماعی تقویٰ یہ کہہ رہا تھا کہ دو آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے اس طریقے سے. فرمایا ہم خیال کریں گے اس کا. ان باتوں کو ہمیں اہمیت دینی پڑے گی. بھائی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے, اجتماعی تقویٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وعدے کو پورا کرو. کیوں نہیں وعدہ پورا کرو؟ آپ نے منشور اٹھایا, حلف اٹھایا ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک گروپ تیار ہوتا ہے, پانچ دس آدمی چلتے ہیں, چند سال اپنے ساتھ چلے, پھر ایک کو موقع ملا طاقت میں آنے کا. جس دن طاقت میں آیا اس نے باقی سب کی داستان لپیٹی, منشور وغیرہ تنظیم سب ختم, اب میں چیئرمین, ختم ہو گیا معاملہ. اور بھائی پھر وہ حلف کیا ہوا؟ اور یہی آدمی بعد میں آ کے مناجات بھی پڑھ رہا ہے, دعائیں بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھا رہا ہے, مجلسیں بھی پڑھ رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ایک آدمی کال دیتا ہے, ایک بات کہتا ہے, وعدہ کرتا ہے, بعد میں اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے, بعد میں وہ دیندار بھی ہے. یہ کیا مصیبت ہمارے ساتھ آ گئی ہے؟ ہم نے عبادتی تقوی کو اور معاشرتی تقوی کو دو علیحدہ بریکٹس میں رکھ دیا ہے. یہ دو علیحدہ بریکٹس نہیں ہیں. اللہ نے ایک انسان خلق کیا ہے, اس ایک انسان کے اوپر عبادتی تقوی بھی آئے گا, معاشرتی تقوی بھی آئے گا. امام خمینی نے یہ سکھایا ہمیں. اب آپ اور میں اگر آپ اس ایک بات کو اگر آپ پک کر لیں امام خمینی کی شخصیت سے کہ بھائی اجتماعی تقویٰ بہت اہم ہے, اگر آپ اس ایک بات کو پک کر لیں, یقین فرمائیں ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ابھی جو ہمارے سامنے مشکل ہے وہ مشکل یہی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے. کیوں ہمارے درمیان اچھے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پاتے؟ دیندار لوگ کم نہیں ہیں, جذبہ بھی بہت ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اچھے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پا رہے. یعنی اچھے تعلقات, اچھے گروہ کہ جو مل کر کسی بڑے کام کو کر لیں, وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ ہم سب کو پتا ہے معاشرتی کام ون مین شو سے نہیں ہوتے ہیں. معاشرتی کام ایک آدمی لے کے چلے سارے کام کر دے یہ نہیں ہو سکتا ہے. معاشرتی کام کے اندر گروہ بنانا پڑتا ہے, اجتماع بنانا پڑتا ہے. اور اجتماع میں جو مصیبت آئی بھی ہے وہ اجتماعی تقوی کا نہ ہونا ہے. اس نے ہماری جان عذاب میں کر دی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر طرف یہ مصیبت بار بار آئے چلی جا رہی ہے. ہمیں جو چیز مثلا کم از کم تیسرے پوائنٹ کے طور پر میں سمجھتا ہوں امام خمینی کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کا وہ اجتماعی تقوی ہے. چاہے وہ حکومت پہ تھے چاہے وہ حکومت کے نیچے تھے, انہوں نے اپنے اس تقویٰ کو محفوظ کیا. میں اس کی ایک مثال اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ کو بھی گرمی جھیلتے ہوئے تقریباً 50 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے, اور میں دو باتوں سے لڑ رہا ہوں, ایک تو گرمی سے اور ایک اس جنریٹر سے, تو دونوں سے لڑنا پڑ رہا ہے. تو میری خود بھی حالت اچھی نہیں ہے, میں اس کو فوراً ختم کرتا ہوں. آپ کی سہمت بھی تمام ہوگی, میں بھی اپنے ریلیکس ہو جاؤں اس معاملے سے. اجتماعی تقویٰ کی کیا مثال ہے؟ ابھی دین اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے, بعثت سے پہلے اللہ کے رسول مکے کے معاشرے کے اندر رہ رہے تھے. تین آدمی جمع ہوئے, ان کا نام, تینوں کا نام فضل تھا, فضل تھا. تین آدمی جمع ہوئے, انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے مکے میں ظلم بہت ہے, جاہلیت کا زمانہ ہے, ابھی دین اسلام اعلان نہیں ہوا ہے. تین آدمی جمع ہوئے فضل نام کر کے, انہوں نے کہا مکے میں ظلم بہت ہے, اب اگر کسی نے ظلم کیا باہر سے آنے والے کسی بندے پر ہم اس کا ساتھ دیں گے. مکے والے باہر والے کا ساتھ نہیں دیتے تھے, مکے والے بہت نیشنلسٹ تھے, بہت زیادہ نیشنلسٹ. اچھا بدقسمتی سے بیماری ایرانیوں کے اندر بھی کم نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک نیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ٹھاک نیشنلسٹ ہیں. اور لگتا ہے اس معاملے میں انقلاب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے. اور امام خمینی نے بھی جتنا مصیبت ان کے اوپر ڈالی کہ بھائی یہ نیشنلزم سے کسی طرح سے باہر آئیں, وہ مصیبت ان کے اوپر کم نہیں ہوئی ہے. وہ نیشنلزم ابھی بھی ان کے اندر اتنی طاقت کے ساتھ موجود ہے. تو وہ نیشنلزم بہت زیادہ تھا مکہ کے اندر, باہر سے جو آتا تھا اس کو خوب لوٹتے تھے, عجیب و غریب گندے قوانین بنائے ہوئے تھے. باہر سے آنے والا اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا تھا, مکے سے کپڑے خریدنے پڑیں گے. اگر مکے سے کپڑا خرید نہیں مل سکتا تو کسی کا دوسرا استعمال ہوا لینا پڑے گا. اپنی اشیاء لے کر طواف نہیں کر سکتا, اب اشیاء لے کر طواف نہیں کر سکتا تو اشیاء کہاں رکھے؟ کسی کے پاس امانت رکھوائے. وہ امانت رکھواتا تھا, بعد میں کہتا تھا میرے پاس نہیں ہے, ختم ہو گیا معاملہ. اب وہ بیچارہ چلاتا تھا کہ میں باہر سے آیا تھا, تو نے امانت لی تھی. وہ کہتا تھا میں نے نہیں لی, اور معاملہ ختم, اور کوئی بیچارے کا ساتھ نہیں دیتا تھا. تین آدمی کھڑے ہوئے فضل نام کر کے, انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے یہ مکے والوں نے بہت یہاں پہ مسائل کیے ہوئے, اب اگر کسی نے باہر والے پہ ظلم کیا ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہ کہہ کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مکے میں منادی کر دی، اعلان کر دیا، کہا کون ہے جو ہمارا ساتھ دے گا؟ اللہ کے رسول موجود تھے، رسول خدا گئے، کہا میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ جو تین تھے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس کا نام تھا حلف الفضول۔ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ آتا ہے، فضول، چونکہ فضل تین آدمی تھے، ان کا پلورل بنتا ہے فضول، تو ہمارے یہاں وہ کہیں فضول، اس کو ویسٹ نہ سمجھیں کہیں۔ حلف الفضول کا مطلب تھا وہ تین فضل آدمی جنہوں نے جمع ہو کے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اس کو کہتے تھے حلف الفضول۔ اللہ کے رسول گئے، فرمایا میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور لوگ بھی گئے، انہوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، ایک ٹیم بن گئی۔ تو اس ٹیم نے کہا کہ بھائی ہم سب لوگ مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اچھا وہ کیسے ہوگا؟ اگر ایک آدمی نے کہیں کسی مظلوم کو پناہ دے دی، حلف الفضول کا ایگریمنٹ تین سے شروع ہوا تھا، بعد میں ایکسپینڈ ہو کر بہت سارے لوگوں پہ چلا گیا، تو اگر کسی نے، ایک آدمی نے بھی کسی مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب اس کا ساتھ دیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہی کریں گے۔ کافی عرصے تک یہی چلتا رہا، پھر اسلام آیا، مسائل ہو گئے، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے آئے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے سامنے۔ جب اللہ کے رسول کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا، اس نے نبی کا نام لیا، لقب سے نہیں پکارا رسول اللہ، سے نام لے کر پکارا، فلانی میں آپ کو پکارتا ہوں حلف الفضول کے نام پر، آپ میرا ساتھ دیں۔ کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہے؟ 25-30 سال پہلے کی مثلا کوئی بات کر رہا ہے، 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہے۔ کب رسول خدا اس زمانے میں اعلان بھی نہیں کیا تھا نبوت کا، اب نبی ہیں، اعلان ہو چکے ہیں اور حکومت بنائی بھی ہے، کہنے لگا میں فلاں آدمی حلف الفضول کے نام پر آپ کو مدد کے لیے بلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، فرمایا لبیک، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جو مدینے والے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے، ہم نے تو نام ہی نہیں سنا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اتنے سال پہلے مکہ میں اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس نے مجھے اس معاہدے پر بلایا ہے، میں اس معاہدے پہ اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ اجتماعی تقویٰ ہے عزان محترم، یہ اجتماعی تقویٰ ہے۔ آپ نے 20 سال پہلے ایک آدمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ وعدے کو پورا کرو۔ آپ نے کیوں وعدہ کیا تھا؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں بھی یہ سب کچھ کر رہا ہوں گا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہو، اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش کروں گا، خدا کا واسطہ ان اصولوں کی پامالی پر خاموش مت بیٹھیے گا۔ آپ کے سامنے کبھی یہ اصول پامال ہو نا، کم از کم کچھ نہ کچھ ریئیکشن ضرور دکھائیے۔ جس نے اصول پامال کیا اس کے پاس جا کے کم سے کم اتنا کہہ دیں تم نے صحیح نہیں کیا، کم سے کم اتنا ضرور کر دیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا نا تو اصول پامال کرنے والا سمجھے گا، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، مارے جاؤ، توڑے جاؤ اصول، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، بدتری پھیل جائے گی ہمارے اندر، اور پھیل گئی ہے بدقسمتی سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ان چیزوں کا خیال فرمائیے، کسی نے لکھ کے دیا ہے اس کو اہمیت دے، کسی نے وعدہ کیا ہے اس کو اہمیت دے۔ امام خمینی نے جو کچھ نظام بنایا ہے وہ چند اصولوں کے اوپر چلیں۔ یہ جو کامیابیاں ان کی کامیابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کروڑوں انسانوں کے اوپر اثر ہے، دنیا کے اتنے ملکوں کے اندر ان کی تاثیر ہے، اب ہم اس کو تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوا ہے، ان کے اوپر محنت ہوئی ہے، ان کے اوپر قربانیاں دی گئی ہیں، اور ہمارے سامنے اسی راستے کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اپنا وقت شاید زیادہ لے لیا، اور میرے لیے کنفرم نہیں کیا گیا تھا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے تھوڑا سا زیادہ بول لیا ہے، اور آپ نے تمام تر گرمی اور اس جنریٹر کی آواز کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ سماعت کیا، اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خدا انشاءاللہ اس گرمی کے صدقے میں، اور ایک بات واقعا قبول کرنی پڑتی ہے، جب بھی ایسی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، ہماری بہنیں بھی تشریف فرمائیں، ہم اور آپ اس گرمی میں مر رہے ہیں جبکہ ہم پردے میں نہیں ہیں، اور یہ بیچاری پردے میں بھی ہیں، ان کو گرمی زیادہ لگ رہی ہوگی، انصاف کی بات یہ ہے۔ تو ان کو انشاءاللہ خدا نے مطال اجر و ثواب اس کے حساب سے دے گا جو انہوں نے مصیبت اٹھائی ہے۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نے مطال ہمیں ان بزرگوار کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور امام وقت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ باواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔